جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے جی
155
آیت نمبر 155 ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم ان الله غفور حليم صدق الله العظيم. اللہ اللہ جل شانہ پچھلے دو رکوع سے غزوہ احد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص معرکہ ہے کفار قریش کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے ہیں. ذہن میں یہ بات رکھیں کہ پہلے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل ایمان کو خطاب کر کے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, فرمایا تھا کہ دیکھو تم اگر صبر اختیار کرو گے اور تقوی پر جمع رہو گے تو مخالفین اسلام دشمنان اسلام طاغوتی طاقتوں کا کوئی مکر کوئی تدبیر تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی. ایک مضمون بیان فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ غزوہ بدر کو بیان فرمایا کہ دیکھو بدر کے میدان میں تمہارا تقویٰ تمہارا صبر اعلیٰ ترین درجے پر تھا تو اللہ جل شانہ نے تمہیں تم سے کئی گنا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس تھا کس طرح اللہ پاک نے فتح عظیم تم کو عطا فرما دی. اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کو بیان فرمایا پہلے اجمالاً پھر آگے تفصیلاً فرمایا کہ دیکھو پھر غزوہ احد کے اندر میدان احد میں تم سے صبر کے اندر تھوڑی سی کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیتی ہوئی جنگ کہ تم کافروں کو قتل کر رہے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن صبر پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی اختلاف سا ہو گیا تو اللہ میاں نے جیتی ہوئی جنگ کس طرح ہزیمت کے اندر اور ناکامی کے اندر تبدیل کر دی. ایک مضمون چل رہا ہے یہ پیچھے سے. پھر اللہ پاک نے ان آیات کے اندر پچھلے دو رکوع سے غزوہ احد کے مختلف جزئیات کو بیان فرمایا اور اس کی حکمتیں ذکر فرمائی ہیں. آج کی آیت بھی اسی سے متعلق ہے. تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ شروع شروع میں فتح اور کافروں کو شکست, پھر ایک مقام پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بٹھایا تھا تیر انداز کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے میدان میں آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے ٹلنا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن ہوا یوں کہ جب میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں کفار کا لشکر بھاگا ہے تو اب وہاں پر اختلاف ہوا. یہی وہ کوتاہی تھی کہ اب تو جنگ ہو گئی ہم جیت گئے اب کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی, میدان میں اترو کافروں کو پکڑو غنیمت کا مال جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرو. وہ لوگ تو گئے اور واقعی وہ بھاگ رہے تھے. امیر جو تھے ان 50 افراد کے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ وہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو, دیکھو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اسی لیے نا تاکہ ادھر سے کوئی حملہ ہو تو ہم روک سکیں, اب تو کوئی صورتحال ایسی ہے نہیں, معاملہ صاف ہو گیا, یہ بھاگ کھڑے ہوئے ہمیں اترنا چاہیے. چنانچہ یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہے, جنگی حکمت عملی کے اندر اللہ میاں نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی, وہ اپنے رسالے کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اور پھر ایسی خطرناک صورتحال ہے بدر کے میدان احد کے میدان میں کہ ایک جملہ بعضوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے نئی بات بتائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نئی ہو یا پرانی ہو, اتنی خطرناک صورتحال ہوئی ہے کہ آپس کی شناخت بھی ختم ہو گئی, یہاں تک کہ بعض صحابہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. ایسی خطرناک صورت پتہ نہیں لگ رہا تھا, وہ پیچھے سے بھی لشکر آ گیا, آگے والے بھی پلٹ گئے, درمیان میں پس گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں, کافروں کو ٹولہ جم گھٹا لگا کر کے بار بار حملہ آور ہو رہا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کی شان صحابہ صحابہ ہی تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہیں نا جی آپ کی جانب سے پشت کر کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحری دون نحرک, میری گردن میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے, آپ ذرا بھی اچک کے نہ دیکھیں کہیں دشمن کا کوئی تیر آ جائے, اور سارے تیر اپنے پشت پر روکے ہیں, 70 سے زیادہ تیروں کے زخم لگے ہیں. حضرت ابو دجانہ ہے, حضرت ابو دجانہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدھے ہاتھ پر تیروں کو روک رہے ہیں, یہاں تک کہ ساری زندگی کے لیے وہ ہاتھ شل ہو گیا, دوبارہ اٹھا نہیں ہے, قربانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو فدا کرنے کی عجیب مثالیں سامنے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. دندان مبارک شہید ہونے کا مطلب بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ دانت نکل گئے, ایسی بات نہیں تھی, سن رہے ہیں؟ سامنے کے دانتوں کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا جھڑ گیا تھا اور خود کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں دھنس گئی ہیں, آپ لہو لہان ہیں زخموں سے, ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. بعد میں اللہ میاں نے ان کے دلوں پر روب ڈالا ہے, بھاگے ہیں وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو اس غزوے کو اللہ نے ذرا تفصیل سے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے صبر میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے, کیا نتیجہ نکلا, اور اللہ میاں نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی نہیں سنایا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو قرآن کے اندر سنایا ہے تاکہ سب کے لیے عبرت و نصیحت ہو کہ اے اہل اسلام اے مسلمان جب تمہارے اپنے صبر اور تقوی, صبر سے مراد یہ نہیں انگلی میں چوٹ لگی اللہ صبر دے, یعنی صبر سے مراد صبر علی الطاعت, اطاعت پر جمے رہنا, صبر عن المعصیت, کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, صبر علی البلا, آزمائشوں میں اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے, یہ تینوں معنی ہیں اس کے. جب تمہاری صبر اور تقوی کامل درجے کا ہوگا تو اللہ تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی کسی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور جب اس میں کوتاہی آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے وہ کچھ کامیاب ہو جائیں. تو اس مضمون کے تحت کل کی پڑھی گئی آیت میں اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو کل حکمت بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, وہ تمہیں آواز دے رہے ہیں. اچھا اس دوران جو ہے ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور ایک گڑھا کھودا تھا ابو عامر نامی شخص نے, اس میں آپ گر گئے, تو شیطان نے آواز لگائی کہ سنو الا ان محمدن قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, قتل کر دیے گئے. یہ سننا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ افراد ایسے تھے جن کا دل بالکل ہی ٹوٹ گیا کہ ہائے اب کیا, اب تو ختم ہو گیا سب کچھ, اب یہاں کیا رہنا. چلو چنانچہ جس کا منہ جدھر اٹھا وہ آگے نکل گیا,
ان کی اللہ میاں نے پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ وہ منظر یاد کرو کہ تمہاری توجہ کسی جانب نہیں تھی، سب سیدھے پہاڑوں کی جانب جا رہے ہیں، کوئی مدینہ آ گئے اور حضور بلا رہے ہیں، الی عباد اللہ الی عباد اللہ، بندو میرے سامنے آؤ، میرے پاس آؤ. 16-17 صحابہ صرف موجود ہیں آپ کے ساتھ، سارے بکھرے ہوئے ہیں، صورت حال ہی کچھ ایسی تھی. تو اللہ نے فرمایا تھا پچھلی آیت میں، کل کی آیت میں، کہ پھر حضور کے جب اس پر غم ہوا تو اللہ نے پھر تمہیں اس غم کے بدلے غم دیا، اور فرمایا کہ اس میں بھی کوئی یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری تربیت ہے. کل کی آیت میں فرمایا لے کے لاتا آزان ہو، تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسا ہو کہ کوئی چیز فوت ہو جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو غم ہی نہ کیا کرو، کیونکہ غم پر غم دے کر کے ایک طرح سے تمہارے اندر استقلال، ثبات اور تمہاری جمع مردی اور قوت اور شجاعت کو کی تربیت کی ہے کہ آئندہ ایسے حالات سے گھبرانا نہیں، زندگی میں اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں. یہ حکمت بیان فرمائی تھی. اور آج کی آیت میں فرمایا ہے، اور کل کی آیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو پریشانی تو تھی لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ نے تم پر کیسی مہربانی فرمائی کہ عین میدان جہاد میں تمہارے اوپر اللہ نے نیند بھیج دی. اونگ آ رہی ہے صحابہ کو، اونگ آ رہی ہے میدان جنگ میں. آج کی آیت میں فرمایا ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ یاد رکھو، آئندہ خیال رکھنا. پہلے ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پشت پھیر کر کے بھاگے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں. صورتحال کچھ ایسی تھی، میں نے بتایا تھا. فرمایا انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو بچھلایا، ببعض ما کسبوا، بعض اس کاموں کی وجہ سے جو ان سے ہوئے. ولقد عفا اللہ عنکم، اور فرمایا تحقیق اللہ نے تمہیں ان کو معاف کر دیا. ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں بردبار ہیں. تین باتیں سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ فرمائے کہ یہ جو صورتحال پیش آئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، یاد رکھنا یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، کوتاہی کوتاہی کو کھینچتی ہے. پہلے ایک غلطی ہوئی اور ابھی اس سے توبہ نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس دوسری غلطی کو اپنی جانب کھینچا، یعنی میدان چھوڑ کے گئے. تو جو لوگ گئے ہیں، فرمایا یہ ان کے اپنے کوئی پہلے کوئی ایسا گناہ تھا، کوئی ایسی خطا تھی، ایسی غلطی تھی، جس کا نتیجہ نکلا کہ دوسری غلطی بھی ہو گئی. معلوم ہوا کہ جس طریقے سے نیکیوں کے اندر قوت انجراری ہے، قوت جذب، بالکل اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بھی قوت جذب اور قوت انجراری ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک نیکی اگر صحیح طور سے کی ہے تو وہ دوسری نیکی کو کھینچے گی، بالکل اسی طریقے سے ایک گناہ ایک غلطی اگر ہو گئی ہے، اگر سچی توبہ نہیں کر پاتا یا توبہ نہیں کی، تو اس غلطی نے دوسری غلطی کو ضرور کھینچنا ہے، دوسرے گناہ کو بھی کھینچنا ہے، قوت انجراری ہے. بعض اعمال نیکیوں کا ایسے ہیں جس کے اندر یہ قوت اتنی زیادہ اور زبردست ہے کہ بس کبھی کبھی تو وہ ایک نیکی اگر صحیح ہو تو بہت ساری نیکیوں کو وہ کھینچ لیتی ہے. جیسے کہ نماز کے اندر قوت انجراری اعمال صالحات کے اندر سب سے زیادہ قوی ہے، کہ جس کی نماز جتنی زیادہ صحیح ہوتی جائے گی، باقی سارے نیکیاں اور باقی سارے معاملات بھی اس کے درست ہوتے چلے جائیں گے، ایسی قوت ہے نماز کے اندر. اور بعض گناہ بھی ایسے ہیں جس کے اندر قوت انجراری یعنی جذب کی قوت بہت ہی شدید ہے، بہت ہی قوی ہے، جیسے کہ شراب نوشی، نشہ. یہ ایک ایسا گناہ ہے ظاہری گناہوں میں کہ اس نے ضرور توبہ اگر نہ ہو، انحراف نہ ہو، تو اس نے دوسرے گناہوں کو کھینچنا ہوتا ہے. اور ایسے ہی باطنی گناہوں میں تکبر،
یہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے دوسرے گناہ کو فوراً کھینچنا ہے، دوسرے کو کھینچتی ہے. اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کی، پھر کوئی گناہ کیا، ایک اور نقطہ، لگتے 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 سارا دل سیاہ، اب اعمال کی توفیق سلب. اور اگر اور بھی بالکل ہی توجہ نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان بھی سلب ہو جائے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں توبہ کر لے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو جیسے نیکیوں کے اندر ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نیکی کا ثواب اللہ آخرت میں جو دیں گے وہ دیں گے ہی، لیکن نقد ثواب جو ملتا ہے یہ کہ ایک نیکی کرنے کے بعد فوری طور سے اس کا ثواب، اس کی جزا، کہ اللہ دوسری نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. اور فرمایا گناہ کی سزا توبہ نہ کرے وہ آخرت میں تو ملنی ہے، پکڑا جائے گا، لیکن فوری طور پر دوسری پہلی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ اسے سرزد ہوگا، یہ اس گناہ کی سزا ہی ہے. گناہ کے بعد اگر توبہ نہ ہو تو دوسرا گناہ ہوگا، پھر بھی توبہ نہ ہو تیسرا گناہ ہوگا، یہ اس کی فوری سزا ہے. فوری سزا بھی دنیا میں بھی ملتی ہے، اور یہی ہے. خیر، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بعض لوگ منہ اٹھا جدھر نکل گیا، منہ اٹھا ساگے نکل گئے، یہ اصل میں اپنے کسی خطا کا نتیجہ ہے. لیکن معاملہ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ہے نا جی، ہم تو کہتے ہیں صحابہ معصوم تو نہیں ہیں، معصوم تو انبیاء کرام علیہ السلام ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب ان کی غلطی اللہ میاں نے بتائی ان کو تو فرمایا ساتھ ہی کہ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا فوراً غلطی بتا کر، بلکہ بعض مقامات پر تو پہلے معافی کا اعلان فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ، بعد میں فرماتے ہیں کہ ایسا آپ لوگوں نے کیوں کیا، بعض وہ پہلے معافی کا اعلان، یہ صحابہ کا اعزاز ہے. آپ خود سمجھیں کہ جن کی معافی کا اعلان اللہ میاں ان کے کسی کام پر قرآن پاک میں فرما دیں، بعد میں کوئی آ کر کے ان کی کوئی غلطی نکالے، اس غلطی کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع کرے یا ان کو برا سمجھے یا ان کی غلطیاں لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو اس سے زیادہ بدبخت اور اس سے زیادہ نامراد اور کون ہو سکتا ہے. اللہ میاں جب معافی کا اعلان کر رہے ہیں پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ پر تنقید کرے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے، ابھی پیچھے آیت گزری تھی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں، سارے صحابہ کلہم عدول، سارے عادل ہیں. عادل کا مطلب ان کی زندگی میں کوئی ایسا عمل گناہ کا ایسا نہیں جس کی وجہ سے ان کی روایت پر، ان کی گفتگو پر، ان کے اعمال پر تنقید کی جا سکے، کوئی ایسا نہیں ہے، سب بخش بخشائے ہیں. صحابہ تو کلہم عدول. تو یہاں پر بھی فرمائے کہ جو لوگ گئے تھے بس شیطان نے ان کو بچھلایا بعض اس کاموں کے وجہ سے جو پہلے وہ کر چکے تھے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شاید کوئی پہلے ایسی غلطی ہوئی ہو، کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہوئی تھی غلطی، وہ جو اجتہادی غلطی تھی ابھی غلطی ہوئی تھی، مشورہ جو ہوا تھا تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے رہنے کی، ہم تو جیت چکے ہیں، میدان میں آنا چاہیے. بس اس کا نتیجہ نکلا کہ آگے ایک اور غلطی ہوئی کہ جس کا منہ جدھر، دل ٹوٹ گئے رنجیدہ کبیدہ خاطر، جس کا منہ جدھر گئے اٹھا ہے ادھر جا رہے ہیں، دوسری غلطی اسی پہلی غلطی کا نتیجہ ہے. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا. بخاری شریف کی حدیث یاد آئی، ایک مصری شخص تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہیں. کہتا ہے جو بیچ میں بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں، تو کہتا ہے یہ ابن عمر ہیں. اچھا، پھر گیا جا کر سلام کیا اس نے، اس نے کہا کہ اے عمر کے بیٹے کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے؟ فرمایا ہاں. آپ کو پتہ ہے کہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ یہ الفاظ اس کے سنے. یہ صحیح ہے؟ فرمایا ہاں. پھر سوال کیا حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھے وہ؟ فرمایا ہاں. اس نے پھر کہا نعرہ تکبیر. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو شورش اٹھی ہے اس کا ابتدائی مرکز مصر رہا ہے اور خوب پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ پروپیگنڈا اتنا شدید ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں آیا ہے. تو وہ یہ شخص تینوں سوال کر کے نعرہ بلند کرتا ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر میرے قریب آ، ذرا ادھر قریب آ جا. آ گیا وہ. تو فرمایا کہ سن، تو کہتا ہے بدر میں نہیں تھے، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھیں اور وہ ان کے گھر والی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ گھر میں ٹھہرو، ان کی تیمارداری کرو، آپ کے لیے اہل بدر کا ثواب بھی ہوگا اور آپ کو غنیمت میں بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا باقیوں کو ملے گا. وہ سن رہا ہے. فرمایا سن، جہاں تک احد میں پیچھے چلے جانے کی بات ہے تو سن، اللہ میاں نے اس کے لیے قرآن پاک میں کئی بار معافی کا اعلان کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور سن، تو جو کہتا ہے کہ حدیبیہ میں بھی نہیں تھے، تو حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی ہے اور اللہ کی جانب سے عنایات اور مہربانیاں اس بیعت پر ہوئی ہیں، اس بیعت کی بنیاد تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اور فرمایا کہ تجھے لوگوں نے صحیح نہیں بتایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر پھیلی تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے، تو انہی کے قصاص کے سلسلے میں کہ جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے، ساری بیعت آئی جس پر اللہ کی جانب سے رضامندی کا اعلان ہوا. تو اگر یہ بھی فرمایا، اگر پورے صحابہ میں ان سے زیادہ کوئی اور معزز ہوتا تو ان کے بدلے ان کو بھیجتے جو معزز ہوتا، لیکن سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عزت والے یہی تھے. اور جہاں تک بیعت رضوان کی بات ہے، فرمایا کہ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، ہادا یدو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میں عثمان کی جانب سے خود بیعت کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود ہادا، یہ لو اب جاؤ. یہ جواب دیا، بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو سنائی. معلوم ہوا کہ جو حضرات، ضمنی طور پر بات آئی ہے کہ جو حضرات جو ہے غزوہ احد کے اندر پیچھے چلے گئے تھے، پہلی بات یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اور جب معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا تو اب یہ بات تذکرہ کر کے، سنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے، یہ پروپیگنڈا جو ہے نا جی، ہر دور میں سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار رہا ہے. آج کل بھی سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار یہ پروپیگنڈا ہی ہے. اور پروپیگنڈا جو ہے نا جی، پروپیگنڈا سے مراد آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے یہ ہتھیار چلتا رہا ہے. اور آج کل تو ہے ہی جھوٹ کا پلندہ سارا کا سارا. ومن شر النفاثات فی العقد، تو اس کی تشریح بہت ہوئی. ایک تشریح میں نے کہیں دیکھی، میں تو اچھل گیا ہے تشریف دیکھ کر. اس میں کہ ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں کے اندر پھونک مارنے والی ہیں. تو اس کی تشریح لکھی، عقد سے مراد معاملات، وہ جو پیچیدہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے اندر پھونک مارنے والی ہیں، مراد اس سے اس میں غلط خبریں اڑانے والے یا اڑانے والیاں، اور جس کا مصداق آج کل کے دور میں یہ اینکر ہیں ٹی وی چینلز کے اینکر، اور اینکروں میں اینکرنیاں زیادہ ہیں آج کل. تو کہتے ہیں اصل مصداق تو یہ ہے کہ سارے معاملات کے اندر ایک منصوبہ خود بنانا، اس کو پھیلانا، بعد میں تردید کی بات آتی ہے تو ہلکی پھلکی پتہ لگتا ہے وہ غلط جھوٹ تھا، ہلکی پھلکی بات کر دیتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سوراخ سے ایک بیل نکل آیا، ایک سوراخ سے ایک بیل نکلا. اب وہ چکر لگا کر واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نہیں جا پا رہا ہے. کہاں سے جائے گا سوراخ کے اندر بیل؟ محرم راز حضرت جبریل علیہ السلام، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی مثال ہے جو ایک بات سن کر کے بغیر تحقیق پہلے پھیلا دیتا ہے، بعد میں چاہتا بھی ہے کہ وہ ختم ہو جائے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ جھوٹ پھیلا دیتے ہیں آج کل، یہ مثال دی تھی۔ خیر، تو پروپیگنڈا اس دور میں بھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے پہلا پروپیگنڈا جو شروع ہوا مصر کے اندر، اور اس کی بنیادی باتیں یہی تھیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، حالانکہ بھائی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہاجرین اولین میں سے ہیں، مہاجرین اولین، سارے صحابہ جنتی ہیں، جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سارے صحابہ کلہم عدو، لیکن ان میں بھی طبقات ہیں، ان میں بھی طبقات، اول طبقہ بدریین کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، دوسرا طبقہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر غزوہ حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی ہے، تیسرا طبقہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور چوتھا طبقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کے لیے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، سارے کے سارے عدول ہیں، یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ میاں نے جو ہے معافی کا اعلان کر دیا، اور تیسری بات میں نے کہی تھی ان اللہ غفور حلیم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف معافی والا معاملہ نہیں بلکہ لطف و مہربانی والا بھی معاملہ ہے، کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا بلکہ اس کے ساتھ مغفرت، رحمت، اور ان کے معاملہ کے اندر بردباری، یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نصیب فرمائے، اور جو نصیحتیں اللہ میاں ان واقعات کو سنا کر کے ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ 100% ان پر عمل کی، ان پر پختگی کی، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔